بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 اور 16 دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں. 15ویں پارے کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا معجزہ پیش آیا اس کا بیان ہے. پھر بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں اللہ نے فرمائی اور ان کو ان کی غلط حرکتوں کا بھی بیان ہے کہ وہ غلط حرکتیں کریں گے اور اس پر ان کو سزا دی جائے گی, اس کا بھی بیان ہے. ایک اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے, کسی قوم کو تباہ کرنے کا, تو اس کا سلسلہ کیسے چلتا ہے. فرمایا کہ اس کا سلسلہ ایسے چلتا ہے کہ بستی کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ گناہوں میں آگے بڑھنے لگتے ہیں, فسق و فجور عام ہو جاتا ہے مالداروں میں. تو پھر مالداروں کے فسق و فجور کو دیکھ کر غیر مالداروں کے اندر بھی فسق و فجور کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ان کی نقل کرنے میں اور ان کو میچ کرنے میں پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پھر فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے کہ پوری کی پوری بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے, پھر پوری بستی ہلاک کر دی جاتی ہے. ایک اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہاری نیت اور تمہارا عمل یہ متعین راستے پر چلتے ہیں. اگر کسی آدمی کے ذہن میں صرف دنیا ہے, دنیا کامیاب ہو جائے, اسی کے اعتبار سے اس کی کوشش ہے, تو فرمایا کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں, لیکن اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیتے, ہمارے فیصلے کے مطابق دیتے ہیں اور ہر ایک کو اس میں بھی نہیں دیتے. بہت سے دنیا کی نیت رکھنے کے باوجود خود دنیا میں بھی فیل ہوتے ہیں, مگر اکثر یہ ہے کہ ہم جس کے لیے جتنا طے کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. البتہ ایسے آدمی کے لیے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ یہ آخرت کا ارادہ ہی نہیں کر رہا, آخرت چاہتا ہی نہیں ہے, چاہتا ہی صرف دنیا ہے. دنیا میں جو مقدر ہے اس کو دے دیتے ہیں اور آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو آدمی آخرت کی کامیابی بھی ذہن میں رکھتا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ کہ آخرت بھی میری کامیاب ہو, پھر اس کے لیے اللہ نے جو کوشش کرنے کے راستے مقرر کیے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدر کی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی کسی کی کوشش ضائع نہیں کی جائے گی, نظر انداز نہیں کی جائے گی, بھولا نہیں جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. مشکور ہوں گا فولا کا نسا ہوں مشکورا. تیسرے رکو میں بہت بنیادی طور پر کچھ احکام اللہ پاک نے دیے ہیں امت مسلمہ کو, عبادات کی لین سے بھی, معاشرت کی لین سے بھی, معاملات کی لین سے بھی, رائٹس اور حقوق کے لین سے بھی بنیادی طور پر اہم احکام عطا فرمائے ہیں. عبادتوں میں سب سے پہلے توحید کا حکم ہے, اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, نہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا اور نہ اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے کسی اور کی عبادت کرنا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. دوسرے, حقوق کے معاملے میں سب سے مقدم اللہ کے بعد ماں باپ ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کو ہر وہ حرکت جس سے ماں باپ کو دل دکھتا ہو اس سے بچنا, یہ بہت خاص حکم ہے اسلام کا, اسلام میں مسلمانوں کے لیے. حتیٰ کہ اس کے کچھ آداب بھی بتائے کہ کس سے ان کا دل دکھتا ہے, ان کے بڑھاپے کی وجہ سے آدمی چڑچڑا جائے ان کی کسی بات پر اور ان سے ان کے سامنے نفرت کا اظہار کرے ان کی اس حرکت پر, اس سے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. عربی میں اس کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے اور عام طور پر لوگ کوئی اوہ کہہ دیتا ہے, کوئی اور دوسرے انداز میں ظاہر کر دیتا ہے. تو ایسی کوئی حرکت ظاہر نہ ہو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے, کیونکہ بڑھاپے میں آدمی قابو میں نہیں رہتا, چڑچڑا ہو جاتا ہے, ناراض جلدی ہو جاتا ہے, بے وجہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو ماں باپ اگرچہ بے وجہ بھی ناراض نظر آئیں پھر بھی ان کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے, اس کا اہتمام ضروری ہے. اور ان کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم ہے کہ ماں باپ کو خاص طور پر دعا میں یاد رکھنا. اور طریقہ یہ بتایا گیا کہ پروردگار ان پر رحم ایسے فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. ظاہر ہے کہ اگر رحم نہ فرمائے ماں باپ اولاد پہ تو اولاد تو کہیں کی نہیں رہ سکتی ہے. سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے, مرغی کے بچے سے بھی کمزور. مرغی کا بچہ بھی انڈا میں سے نکلنے کے بعد فوراً بھاگنے لگتا ہے. سب سے کمزور اور وہ بھی ایک اچھی خاصی مدت تک کمزور ہوتا ہے, نہ چل سکتا, نہ پھر سکتا, نہ بول سکتا, نہ اپنا استنجا کر سکتا, نہ اپنی چیز مانگ سکتا, کچھ نہیں کر سکتا ہے, پڑا رہتا ہے بس. زیادہ سے زیادہ اس کو رونا آتا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے. ویسے وقت میں اگر ماں باپ رحم نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ایک آدمی بڑھ ہی نہیں سکتا. تو فرمایا دعا میں اس کا خاص اہتمام کرنا کہ جیسے انہوں نے بچپن میں رحم کیا آپ ان پر رحم فرما دیجیے. رشتے دار ہیں, مسافر ہیں, مساکین اور غربا ہیں, ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر خرچ کی اندر رعایت کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ ان پر خرچ کرو, فضول خرچی سے بچو. ان لوگوں پر کون سا آدمی خرچ نہیں کر سکتا جس کو فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے؟ نہ دنیا کا کوئی کام ضروری, نہ دین کا کوئی کام ضروری ہے, وہ ویسے ہی پیسے اڑا دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر ماں باپ کے بھی, رشتے داروں کے بھی حق ضائع ہوں گے, مسکینوں کے بھی ضائع ہوں گے, مسافروں کے بھی ضائع ہوں گے, دین کے تقاضوں کے بھی ضائع ہوں گے. فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. یہ فرمایا, اور یہ فرمایا کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہونا, نہ تو فضول خرچی کرنا نہ بخل کرنا. فرمایا کہ نہ تو ایک دم اپنے ہاتھ گردن سے باندھ دینا کہ نکلتے ہی نہیں, کھلتے ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے, اور نہ ایسا کھول دینا کہ خود فقیر ہو جا رہے. یہ نہیں ہے اسلامی تعلیم. اسلامی تعلیم میں یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو, مینج کرے آدمی, اپنے اوپر بھی خرچ کرے, اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے, ماں باپ پہ بھی کرے, رشتہ داروں پر بھی کرے, دین کے تقاضوں پہ بھی کرے, خود بھی رکھے. ہمارے بڑوں نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ میں سب چیزوں کی رعایت کر کے اور اپنے پاس سیف بھی رکھا کرے. بہت سے ایسے واقعات یہاں آتے ہیں کہ نوجوانی میں آ گئے, کمانے لگ گئے, ادھر ماں باپ نے کہا کہ پیسے بھیجو بیٹے. اب جتنا کمایا سارا بھیج دیا, جتنا کمایا او دیکھا نا تو دیکھا, بھائی امی بھیج رہے ہیں, امی منگا رہے ہیں, ابا منگا رہے ہیں. اب وہاں بابا ماں کے پاس ایک دم پیسے زیادہ نظر آنے لگے تو کوئی اس میں ہوشیار ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا ہے, اڑانا شروع کر دیا. ان کا جو ٹائم تھا 10-12 سال کا وہ نکل گیا ادھر, وہاں جا کے دیکھا تو وہ پورے کھا چکے ہیں, یہاں سے وہ کچھ جمع کچھ نہیں کیا اس نے. پریشان کون ہوگا؟ یہی ہوگا. اور اس کی پریشانی کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ اسی پر آئے گی کہ تم نے ایسی بے ہنگام پنا کیوں کیا؟ بیوی بچوں کو دے آدمی تو اس میں بھی ایک اعتدال ہو, ماں باپ کو دے آدمی تو اس میں بھی ایک اعتدال ہو, بھائی بہنیں شادی کے قابل ہیں, ان کو ضرورت ہے مدد کرنے کی, ان پہ خرچ کرنا ہے, اس میں بھی ایک اعتدال ہو. اور سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو خرچ کرنے کے بعد اپنے اوپر کچھ قرضہ نہ ہو اور ہر مہینے تھوڑی سیونگ ہو جائے, چاہے تھوڑے ڈالر کیوں نہ ہو, 150 کیوں نہ ہو, قرضہ کوئی نہ ہو, رعایت سب کی ہو, اور اپنے پیسوں میں سے 100-200 کچھ نہ کچھ آدمی کے پاس بچ جائیں, وہ آدمی مالیات کے لین میں مطمئن رہتا ہے, تسلی میں رہتا ہے. اس انداز میں کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, کسی کے پاس وسائل ہوتے ہیں, کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں, اس اعتبار سے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. بچوں کے کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات کی وجہ سے اولاد میں کمی نہیں کرنا چاہیے, اس کو منع کیا گیا ہے. ان کو پالے گا کون؟ ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ ان کو دیکھے گا کون؟ فرمایا یہ غلط ہے, یہ قتل کرنے کے برابر ہے اولاد کو. اس لیے ہم رزق دینے والے ہیں, جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کی رزق کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, تم کتنے بھی بچے پیدا کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں. فرمایا کہ تم زیادہ جتنے اولاد پیدا کرو گے کل قیامت کے دن میں اتنا زیادہ فخر کروں گا اپنی امت کی زیادتی پر. فإنی مکاثر بکم العلم. اور سیاسی اعتبار سے بھی, پالیسی کے اعتبار سے بھی سب سے بیسٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ زیادہ زیادہ اولاد ہو. اور تو اپن کچھ کر سکتے نہیں, یہی کرو. اس میں ہوں گا کہ پاپولیشن بڑھ جائے گا آپ کا, 10-20 سال کے بعد میں آپ ڈبل ہو جائیں گے, چوبل ہو جائیں گے, تو بھائی ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی ایک طاقت بن جائے گی, اس سے کثرت بن جائے گی اپنی. تو یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کی دیکھا رہے کہ ہم بھی 2 پہ رک گئے, 4-3 پہ رک گئے, یہ غلط طریقہ ہے. جتنے زیادہ اولاد کا تحمل ہو سکے ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد اللہ پاک عطا فرمائے. قسمت سے نہ ہو, مقدر سے اولاد زیادہ نہ ہو تو تب تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں وہ, لیکن اگر اولاد کے چانسز ہیں تو پھر گھر والوں کو بھی آمادہ کرنا چاہیے, خود بھی. زیادہ اولاد ہونا مسلمانوں میں بہت مناسب ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے حدیث. بدکاری کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت غلط راستہ ہے, اس سے ہمیشہ بچو. ناحق کسی کو قتل مت کرو. یتیم کا مال اگر تمہاری نگرانی میں آ جائے تو اس میں بہت احتیاط کرو. अगर खुद अपने ऊपर खर्च करने की जरूरत पड़ती है निगरानी की वजह से तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही बैलेंस के साथ, बिल्कुल बकदर जरूरत। ये नहीं कि कोई परेशान हाल नहीं है उसके माल का अपने लिए खा जा रहे, इसकी इजाजत नहीं है, बहुत सख्त। और एक बात यह है कि माशरती एतबार से एक हुक्म यह दिया गया कि जिस चीज का आपको पक्का इल्म न हो उसमें मुंह मत खोलो। इस्लाम में अटकल से बोलने की इजाजत नहीं होती, गुमान से बोलने की, गैस से बोलने की इजाजत नहीं होती। और इस्लामी मामलात में बिलखसूस अल्लाह के मामले में, रसूल के मामले में, दीन के मामले में, आकाम के मामले में, मेरे ख्याल में ऐसा मसला होगा, मेरी राय ऐसा हो जाना चाहिए, इसका इतना बड़ा इफेक्ट है कि असल जो बात दीन के नाम से कही जाती है वो अल्लाह को लगती है या अल्लाह के रसूल को लगती है। यानी अगर हम ये बोले कि दीन में ऐसा है तो वे अल्लाह वो बात फरमा रहे हैं, इस्लाम में ऐसा है तो वे अल्लाह के रसूल वो बात फरमा रहे हैं। तो जिस बात को हम अल्लाह की तरफ मंसूब होती हुई देख रहे हो वो अगर कन्फर्म नहीं है उससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है। इसलिए कि जो चीज अल्लाह ने नहीं कही वो हमने कह दी, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाई वो हमारी तरफ से उधर मंसूब हो गई, सीधा जहन्नम है उसका ठिकाना। सहाबा किराम जो हदीस पक्की याद होती उसको बोलने से डरते थे। बहुत से सहाबा की हदीसें ज्यादा क्यों नहीं है, हालांकि सब जिंदगी भर साथ रहे, मैं डर लगता है कि अगर एक मरतबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत निस्बत हो गई कि हमने कह दिया हदीस में ऐसा है, हुजूर ने ऐसा फरमाया, और हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जो ऐसा करेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो इसलिए बहुत सख्ती के साथ ताकीद है इसमें कि दीन के मामले में कोई राय अपनी तरफ से कभी नहीं दे देना गैस से, अंदाज से। फरमाया कि तुम्हारी जुबान की भी पूछ करूंगा, तुम्हारे दिल की भी पूछ करूंगा, तुम्हारी आंखों की भी पूछ करूंगा, तुम्हारे कानों की भी पूछ करूंगा। अल्लाह पाक फरमा रहे इन समा वल बसरा वल फुआद कुल उलाई का गाना अनहु मसूला। और इंतहाई आजिजी और तवाजों से रहना, चाहे खुद दौलत हो जाए, चाहे बहुत अच्छा इल्म आ जाए, चाहे कोई फन आदमी के पास हो, चाहे कोई ओहदा आदमी को मिल जाए, इज्जत मिल जाए, तकब्बुर और बड़ापन अल्लाह को पसंद नहीं है। आजिजी होना, हत्ता के चलने में भी आजिजी मालूम होना, चलने में अकड़ न हो, सीना तान के, मुंडे अचका के, इधर से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुतकब्बिर किस्म का आदमी आ रहा है। आतम से फिलहाल दिमा रहा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम अकड़ के चलोगे तो जमीन फाड़ सकते हो, मेरी जमीन फट जाएगी तुम्हारे ताकत से चलने से, क्यों कामों का बड़े बनते हो, पहाड़ से आगे निकल जाओगे, इनने का लम तकरीकल आओ वलम तबलुगल जिबाल, ना तो तुम जमीन मेरी फाड़ सकते हो ना मेरे पहाड़ों से आगे निकल सकते हो, तो बड़ापन करने की जरूरत ही क्या है तुमको, आज इसी से रहो, इनके सारी से रहो। ये फरमाए हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पकड़ का भी डर ईमान वाले को रहना चाहिए, हमेशा इत्मीनान की कैफियत में। अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, अल्लाह से उम्मीद भी अच्छे रखना, लेकिन यह कि नहीं पकड़नी होगी, हम तो हुजूर की उम्मत हैं, हम तो महबूब की उम्मत हैं, ये वरना इस खुशफहमी में नहीं रहना, डर में रहना हमेशा। फरिश्ते भी हमेशा डर में रहते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम हमेशा डर में रहते थे, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मर्तबा कि किसी का भी उतना बड़ा मर्तबा नहीं, हुजूर महबूब है अल्लाह के, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डर में रहता हूं, वो कभी भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी सजा दे दी जा सकती है। यहां पर भी डराया गया, इसमें भी फरमाया कि इस बात से तुमको डरना चाहिए कि तुम पर तेज हवाएं आए और तुम्हें तबाह कर दिया जाए, तुमको इस बात से डरना चाहिए कि जमीन में तुमको धसा दिया जाए, खुश्की में है जमीन में धसा दिया, समंदर का सफर हो रहा वहां पर पानी में डुबो दिया, हवा का सफर हो रहा वहां से नीचे गिरा दिया, अपनी जगह पर बैठे हुए वो तेज हवाओं के चक्कर चले और तूफान आ गया और यहां से वहां तक सब साफ कर दिए गए, किसी एक जगह से वापस आ गए तो तुमको ये डरना चाहिए कि कहीं फिर वापस कर दिया जाओ वहां पर, जैसे समंदरी सफर से आदमी आ गया कि अब तो मैं फारिग हो गया, लेकिन मैं मजबूर कर सकता हूं कि दोबारा सफर करूं और वहां ले जाकर फिर डुबो दूं, यही रखूं फिर तारा से नुखरा, यह भी तो हो सकता है कि जिस हालत से तुमको निकाला उस हालत में फिर तुम्हें वापस करने में मजबूर कर दूं, वापस होने और वहां पकड़ लो तुमको। तो डर, हमेशा डर लगा हुआ होना चाहिए। अल्लाह पाक का ईमान की खसूसियत यही बताई गई है कि अल्लाह से उम्मीद भी अच्छी रखना और अल्लाह तबारक व तआला का डर भी रखना कि कहीं हमारे गुनाहों की पकड़ ना हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि ईमान वाला डरता रहता है और काफिर और मुनाफिर जो होता है वो नहीं डरता है अपनी बदामलियों से। سورہ کہف ہے آدھے پارے کے بعد. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ہر جمعہ کو پڑھنے کی ترغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو اس کو پابندی سے پڑھا کرے گا ہر جمعہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا مفہوم آدمی کے ذہن میں بار بار آتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جو فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک کی اور اس کے خاص آیتوں کی، خاص صورتوں کی، اس کا میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، وہ ان آیتوں کی تاثیر ہے، وہ ان آیتوں کی برکت ہے. وہ تو اگر کسی کو اس کا مطلب معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تب بھی وہ پڑھے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا. زیادہ علماء یہی فرماتے ہیں. تو سورہ کہف کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی بشارت ہے، اور مضامین سے بھی اس کا بہت گہرا ربط ہے، تعلق ہے. کہف ایک غار کا نام ہے، غار کو کہتے ہیں کہف. اور اولیاء اللہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اس کا بیان اس کے اندر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ کہف ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ جو تھے خاص متقی پرہیزگار نوجوان تھے اور موحد تھے، اور اس زمانے کا جو سچا مذہب تھا اس کے فالوور تھے. یہ دراصل عیسائی تھے، یعنی عیسائی بزرگوں کے واقعات ہیں یہ. اور جو عیسائی بزرگ ہوتے ہیں ان کو مسلمان بزرگی کہتے ہیں، جو موسائی بزرگ ہوتے ہیں ان کو مسلمان بزرگی کہتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام میں بزرگ علی اللہ گزرے ہیں ان کو مسلمان بزرگی کہتے ہیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے اصل. وہ جس وقت اللہ پاک جو بولے وہ سننا ہے. تو اسی وجہ سے سب کے ساتھ یہ واقعہ، یعنی ایک ہی نسبت سب کے ساتھ ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ جو حکومت تھی وہ مشرکوں کی تھی، بادشاہ جو تھا شاہی نظام تھا، بادشاہ بھی مشرک تھا، لوگ بھی سارے کے سارے شرک پر تھے. یہ اسلام قبول کر لیے تھے. اب ان لوگوں کے بات پہنچ گئی دھیرے دھیرے کہ بھائی یہ لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں. اس وقت مذہب پر جبر کیا جاتا تھا کہ نہیں تم کو یہ مذہب چھوڑنا ہوگا، یہ مذہب پکڑنا ہوگا. تو انہوں نے، ان کو جب مسئلہ سامنے آیا ان کے، تو انہوں نے طے کیا کہ نہیں ہمارا کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. یہ طے کیا انہوں نے. اللہ پاک کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ ان کے ساتھ بہت خاص معاملہ اللہ نے فرمایا، اور سبق بھی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا کہ دین پر اور مذہب پر جمنے کے لیے کتنی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ آئے مذہب کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، مذہب نہیں بیچنا کبھی، مذہب نہیں چھوڑنا کبھی. کیونکہ مذہب پر اگر آدمی مر گیا، اسلام پر اگر آدمی مر گیا تو جنت ملنے والی ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آدمی مذہب پر مرے، چاہے وہ اگر کوئی گنہگار خطاکار ہے تو بھی اس کو مذہب پر ہی رہنے کا ہے. کل بلکہ آج شروع 15 اور 16 پڑھے نا، کل کے اندر ایک آیت گزری ہے 14ویں پارے کے اندر. یہ ایک وقت آئے گا کہ کتنا ہی خستہ قسم کا مسلمان کیوں نہ ہے، نہیں اس کو دیکھ کر کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایسے مسلمان تو بھی ہوتے، کاش ہم ایسے مسلمان ہوتے. اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھتے تھے، اپنے کو مسلمان کہتے تھے، اسلامی عقیدوں پر تھے. وہ مریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے عمل بد کی وجہ سے، برے عملوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جو بےمان ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ بھی جل رہے ہیں، یہ بھی جل رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، یہ بھی پریشان ہیں. تو غیر مسلم تانا دیں گے، کہیں گے کہ بھائی تم مسلمان تھے نا، کہیں گے ہاں ہم لوگ نہیں تھے، جی ہاں دونوں ایک ہی جگہ ہیں، فائدہ کیا ہوا، ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں. اب وہاں بات بنانے کا تو موقع نہیں ہے کہ یار ہم تھے مسلمان لیکن ہمارا عمل صحیح نہیں تھا، اسلام کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے تھے. تانے کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا، موقع نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ یار بات واقعی ہم مسلمان نہیں تھے، ہم بھی جہنم میں، تم مسلمان ہو کہ تم بھی جہنم میں، فائدہ کیا ہوا. فرشتے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے کہ ایسا ٹیز کر رہے ہیں مسلمانوں کو وہاں پہ. اچھا ایسا بولے، نکال پورے مسلمانوں کو نکال دو بڑے جہنم سے، سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیں گے اللہ پاک. چاہے کتنے شرابی، کبابی، جواری، سٹے باز، سود خار کچھ بھی ہوگا ہے مسلمان، اس کو نکال دیں گے. ایسا بولتے میرے آدمیوں کو، بول ان کا غصے میں آنا، ان کا ٹیز کرنا، تانا دینا ان کے فیور میں چلا جائے گا. اس وقت جو ہے نا کافر کہیں گے کہ کاش ہم نام کے ہی مسلمان ہوتے، آج تو بچ جاتے. صرف نام کا اسلام بھی اتنی بڑی چیز ہے. کلمہ جس کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی وقت میں ضرور نجات پانے والا ہے جو کلمے کے ساتھ مرنے والا ہے. اور اگر کوئی آدمی کلمے کے ساتھ ساتھ یہ مذہب کی پابندی اسلام کی پابندی کر کے مرتا ہے پھر تو کہنا ہی کیا، نور نالا نور ہے. اس لیے ہمیشہ کیسے ہی حالات آئیں اللہ سے عافیت مانگے بندہ، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اسلام کی حفاظت، اپنے مذہب کی حفاظت ضروری ہے، مذہب پہ جمنا ضروری ہے. اس مضمون کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا گیا قرآن پاک میں. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ نہیں ہمیں جمنا ہے چاہے کوئی مصیبت آ جائے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب انہوں نے یہ طے کیا تو پھر ہم نے ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دی. پہلے اللہ بندے کے ارادے کو دیکھتے ہیں کہ تیرا اپنا ارادہ کیا ہے. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک ہمت دے دیتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاملات میں بھی جیسے ہم تھوڑے سے ڈھیلے ہوتے ہیں تو دوسرا بھی ہمیں پھر ڈراتا ہے تھوڑا سا. آپ اپنی جگہ پر اسٹک ہو، مضبوط ہو، تو پھر آپ میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور سامنے والا بھی دب جاتا ہے، بھائی اس کا مذہب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو اس کو. بول کے بہت آئے دن قصے ہوتے رہتے ہیں، جاب پر ہوتے رہتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں ہوتے رہتے ہیں، جس برادری میں ہم لوگ رہتے ہیں جگہ پر وہاں پر ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعات، دکانوں میں ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم جم گئے اپنی بات پر تو آپ کو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ہم ڈھیلے ہو گئے تو پھر آدمی اور زیادہ ڈراتا ہے، ڈرنے والے کو ڈرایا جاتا ہے. اس میں ایک انہوں نے اللہ کی طرف سے کیا نظام ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے طے کر لیا پھر ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ہمت ہماری طرف سے دے دی اور قوت عطا فرما دی، اور پھر ان کو سجائی بھی دیا. سب کچھ کہتے ہیں پانچ تھے، کچھ کہتے ہیں چھ تھے، کچھ کہتے ہیں سات تھے، کتا بھی ان کے پاس میں تھا، اصحاب کہاں کا کتا مشہور ہے. یہ جو ہے نا اپنے ساتھ تھوڑا سا توشہ لے کے، تھوڑے سے پیسے لے کے چھپ گئے، بالکل پہاڑوں میں چلے گئے، اور پہاڑوں میں ایک غار میں انہوں نے وہاں جا کے ٹھکانہ بنا لیا. اب جتنا تھا کھانا پینا وہ کھاتے پیتے رہے، لیکن اپنے دین کو بچاتے رہے. ان کے لیے وارنٹ جاری ہو گیا، ان کی تلاش شروع ہو گئی، سرچنگ ہو گئی، اور ان کے لیے گرفتاری کا عام اعلان ہو گیا، مختلف قسم کی چیزیں ہوئی ہوں گی یقیناً اس موقع پر. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب کھانا ان کا ختم ہو گیا اور یہ لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو نیند لگ گئی ان سب کو، ان کے کتے کو بھی نیند لگ گئی، وہ بھی سو گیا بیٹھے بیٹھے، اور یہ بھی سو گئے سارے کے سارے. جگہ ایسی اللہ پاک نے اپنی طرف سے سلیکٹ کروائی، یعنی ان کو توفیق ایسی جگہ کی دی کہ صبح میں تھوڑی روشنی اندر آنا، پھر وہ چھپی ہوئی غار کا غار ہے، اور رات میں پھر سورج اندر، یعنی سورج کی روشنی اندر آتی تھی، تو جو ان کو ضروری روشنی چاہیے تھی، انرجی چاہیے تھی، وٹامن چاہیے تھے، وہ بھی مل رہے تھے، اور پھر یہ ہوا ان کو آ رہی تھی، تازی ہوا مل جاتی تھی روز، نیند لگ گئی ان کو. سوئے، سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی. ایک عرصے کے بعد جا کے آنکھ کھلی، اس نے دوسرے کو اٹھایا، اس نے تیسرے کو اٹھایا، اس نے چوتھے کو، سب کے سب اٹھے. اس کے بعد کہنے لگے، یار بھوک لگ رہی ہے، کھانا لاؤ. پھر کھانا کہاں سے لائیں گے؟ تو انہوں نے آپس میں جو پیسے تھے جمع کیے، اور ایک آدمی کو پیسے دیے اور کہا کہ بھائی جا کے ہوشیاری سے تھوڑے پیسے دے کے دکان والے سے کوئی سامان خرید کے لے آؤں، اور دیکھو لڑنا مت ورنہ ہم چھپے ہوئے ہیں، بلکہ بات سامنے آ جائے گی، کوئی ایسا پنگا کریں گے تو مسئلہ سامنے آ جائے گا. وہ خدا کی کرنی دیکھی، اللہ پاک چاہتے بھی تھے کچھ. جیسے دکان والے کو اس نے پیسے دیے، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہیں گے یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میں کہا بھائی کہاں سے آئے کیا، میرے پیسے بھائی میں سامان خریدنے کے لیے. کہیں گے نہیں، یہ تو پرانے زمانے کا خزانہ ہے، یہ بتا تجھے ملا کہاں سے؟ یہ اب تو یہ کرنسی چلتی نہیں، کتنے زمانے پہلے کا خزانہ ہے یہ، تجھے کہیں سے خزانہ ضرور ملا ہے. اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ کہہ رہا نہیں نہیں، وہ کہہ رہا ہاں، اور اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، اور بھیڑ بھڑک ہوئی پوری یہاں سے وہاں تک. پتا چلا کہ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اس کو، 300 مطلب اسی فکاتیم صلاح سمیت ان سنی نہ وزداد ارتسا، 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کی کھانے پینے سے مستغنی کر دیا، ضرورت ہی پوری کر دی ان کی. اور اس وقت تک جو ہے ساری کنٹری وہ اسلام میں تبدیل ہو چکی تھی، سب مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ جو نوجوان تھے 6 یا 7، ان کا قصہ جو ہے نا لوگوں کی زبان پہ تھا، ایسے ایسے بزرگ تھے، ایسا دین پہ وہ جمے، وہ بادشاہ جو ہے اسے وہ چھپ گئے تھے، وہ ہوا تھا. اب جب ان کو پکڑ کے کھودا گیا تو یہ وہی نکلے. اب تو جناب والا اس زمانے میں مسلمان، اور 300 سال پہلے کے بزرگ آج اگر قبر سے اٹھ کے آئیں گے تو اس وقت کا مسلمان کیا کرے گا؟ उस जमाने के मुसलमानों ने वही किया, उनके साथ वो याली दूल्हा हुई, बहुत खूब धूम धड़का हुआ। नतखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, इनकी हम यादगार बनाएंगे, इनकी मस्जिद बनाएंगे। चुनाचे उनके लिए मस्जिद बनाई गई, लोगों ने बड़े अकीदत से, एहतराम से, मोहब्बत से उनके साथ में सलूक किया। गर्ज यह कि 300 साल के बाद में अल्लाह पाक ने उनको उठाया। इस वाकये को कुरान पाक में बयान फरमाया गया है कि ये हम जब मदद करते हैं तो ऐसी करते हैं, लेकिन उन लोगों की हिम्मत और दाद ये है कि उन्होंने आड़े वक्त में, तकलीफ के वक्त में अपने को मजहब पर जमाया, दीन पर जमाया। इस मजमून को बयान फरमाया गया है। कुछ और खास वाकयात हैं सूरह कहफ में, मौका नहीं है, इंशाल्लाह फिर देखेंगे किसी वक्त। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے اے اللہ دین کی فہم ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائیے اے اللہ اسلام پر جمنا ہمارے لیے آسان فرمائیے ہر قسم کی آزمائش سے ابتلاعات سے بالخصوص دین کے معاملے میں آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے مولا ہم کمزور ہیں ناقص ہیں عیبدار ہیں اے اللہ ہم جم نہیں سکتے حالات میں پروردگار آپ کی مدد چاہیے آپ اپنے فضل سے ہم تمام کی بھرپور مدد فرمائیے بالخصوص اس ملک میں جو مسلمان آباد ہو گئے ہیں مولا ان کی بھرپور مدد فرمائیے دین پر جمنا دین پر مرنا آسان فرمائیے اے اللہ زندگی میں دین کو فالو کرنا آسان فرمائیے اور اپنے وقتوں پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے اے اللہ استقامت اور اس کی ہمت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے اے اللہ دین کے معاملے میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے لوگ ہیں پروردگار سب کی دنیاوی حاجتیں بھی پوری فرمائیے اخروی حاجتیں بھی پوری فرمائیے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے جو جس طرح کی الجھن میں ہے مولا جانی ہو مالی ہو یا اولاد کے تعلق سے ہو یا گھر بار کے تعلق سے ہو پروردگار ان کی اس پریشانی کو الجھن کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے آسان زندگی اپنے فضل سے نصیب فرمائیے ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرمائیے رزق میں وسعت عطا فرمائیے برکت والی حلال روزی ہمیں نصیب فرمائیے ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اے مولا کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے ہماری تراویح کو قبول فرمائیے بقیہ روزوں اور تراویح کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین